أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الحجرات آیت 11 اس آیت پر اور اس سے تعلق رکھنے والے مضمون پر گفتگو سے پہلے میں یہ چند جماعتی جلسوں اور اجتماعات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور وہ اپنا ذکر سن کے خوش ہوں اور نیکی کی مزید تحریک دلوں میں پیدا ہو. جماعت احمدیہ غانا کا جلسہ سالانہ کل 21 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 3 دن تک جاری رہے گا, اپریل کو اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ غانا کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ملک پر بہت گہرا اثر ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں اس لحاظ سے غانا کو ایک خاص مقام حاصل ہے, اگرچہ کثرت کے لحاظ سے اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن میں بکثرت احمدیت ہے, مگر جماعت کی نیک نامی کا نمایاں طور پر شہرہ اور بہت سی اعلیٰ روایات سے متعلق تمام ملک کی حکومت کے علاوہ بھی ہر سطح پر یہ ذکر خیر ملنا کہ اس پہلو سے جماعت احمدیہ بہترین کام کر رہی ہے. اس حد تک یہ بات وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے رائج ہو چکی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی وفد آئے یا غیر ممالک کے ڈگنیٹریز آئیں, ان کے پروگراموں میں بھی جماعت احمدیہ کے مرکز کو مرکز میں جا کر ان تک پیغام تہنیت دینا یہ گویا ایک لازمہ سا بن گیا ہے. حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے غانا پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں خصوصیت سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس پہلو سے بہت بلند وقار ہے جماعت کا وہاں, اور اس وقار کو قائم رکھنا اور اس نام کے شہرت کے لحاظ سے واقعتاً جماعت احمدیہ کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا اور نیک کاموں میں بھی اضافہ کرنا یہ اب ان کی اولین ذمہ داری ہے. بعض دفعہ نیک نامی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جایا کرتا ہے اور حقیقت میں جو تعداد بعض نیک کاموں میں مشغول ہوتی ہے وہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے, چند لوگوں کے نیک کام کثرت کے اس طرف منسوب ہو جاتے ہیں, لیکن جماعت احمدیہ کو اس سے تسلی نہیں ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ میرے ذہن میں نیک نامی کا تصور یہی رہا ہے کہ اللہ جس پر تحسین کی نظر ڈالے, نیک نامی وہی ہے جو آسمان پر ہو. اس نیک نامی کے نتیجے میں اگر دنیا میں بھی نیک نامی نصیب ہو جائے تو یہ وہ نیک نامی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور حدیث پر یہ پیغام مبنی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی قوم کے حق میں کوئی بات لکھ لیتا ہے یا کسی فرد کو پسند فرمانے لگتا ہے تو ملائے اعلیٰ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اتریں اور اس شخص کی یا اس قوم کی نیک نامیاں دنیا میں پھیلائیں. یہ وہ نیک نامی ہے جو حقیقت میں کوئی معنی رکھتی ہے, ورنہ محض روب کسی قوم کا پیدا ہو جائے یا اس کے متعلق اچھی باتیں مشہور ہو جائیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جماعت احمدیہ کے نزدیک وہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے, اللہ کے ہاں نیک لکھے جائیں, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جب یہ ہو اور پھر زمین پر باتیں ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں. بس جماعت احمدیہ گانا کو دو پہلوؤں سے اس نیک نامی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اول تو اپنی تعداد کو بڑھائیں تاکہ ملک کا ہر حصہ جماعت احمدیہ کے فیض سے فیضیاب ہو, اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ احباب جماعت کو نیک کاموں میں ملوث کریں, اور نیک کاموں میں صرف چند نیک آدمیوں کی خوبیاں ہی ساری جماعت کے حق میں نہ بٹتی پھریں, بلکہ ہر احمدی کو کچھ نہ کچھ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملے. دوسرے بھی بعض اجتماعات ہیں, مثلا جلسہ سالانہ جو ہو رہے ہیں ان میں ایک جماعت احمدیہ سری لنکا کا جلسہ سالانہ ہے, 24 اپریل اتوار سے شروع ہوگا اور 25 کو ختم ہوگا. یہ جماعت چھوٹی سی ہے مگر اٹھنے والی جماعت ہے. گزشتہ چند سالوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ان میں ایک بیداری کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور وہ اب بڑھنا اور پھولنا اور پھیلنا سیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جلد جلد ان کو باقی دنیا کی جماعتوں کی سطح پر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کا سلیقہ عطا فرمائے, حوصلہ بخشے, ان کی معاونت فرمائے, اور ان کے بھی نیک اثر سارے ملک پر اسی طرح قائم ہوں جیسے گانا کے نیک اثر قائم ہیں. مجالس شورا میں سے دو مجالس ہیں, ایک جماعت احمدیہ یو ایس اے کی مجلس شورا ہے اور ایک جماعت احمدیہ ناروے کی. یہ دونوں مجالس شورا 3 دن تک جاری رہیں گی اور 24 کو اختتام پذیر ہوں گی. مجلس شورا سے متعلق میں گزشتہ خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں, ان سب باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ خطبے ان جماعتوں نے براہ راست سنے ہیں, بس اسی مضمون کو اپنی اس شورا پر بھی چسپاں کریں اور اسی کی ہدایت کے مطابق کام کریں. مرکزی بات اس خطبے کی یہ تھی کہ کوئی قوم حقیقت میں مشورہ دینے کی اہل نہیں ہوتی جب تک آپس میں محبت نہ پائی جائے, اور محبت کے بغیر مشورے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ورنہ محبتوں کے بغیر کے مشورے تو دشمنی بن جایا کرتے ہیں, وہ تو ایک عذاب بن جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گلف وار سے پہلے امریکہ کے امبیسیڈر کی طرف سے صدر صدام کو مشورہ دیا گیا تھا کہ کویت پر حملہ کرنا تمہاری مرضی ہے, تمہارا کام ہے, ہمیں اس سے کیا, اور اس طرح ایک شہ دے دی گئی. بہت ہی ان دنوں اس بات کے چرچے تھے, اخبارات میں بات اچھالی گئی اور کئی امریکنوں نے اس کے ثبوت مہیا کیے, یہ درست بات ہے. تو مشیر کے لیے نیک دل اور محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے. اگر محبت سے آری دل ہو تو حقیقت میں مشورہ دیا ہی نہیں جا سکتا, اور قرآن کریم نے مشوروں کو اور باہمی محبت کو اکٹھا باندھا ہے. بس اس پہلو سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رابطے بڑھائیں. خصوصاً امریکہ میں اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں جو افریقن باشندے امریکہ میں آباد ہوئے ہیں مدتوں پہلے, مسلسل سفید قوموں کے ظلم کے نتیجے میں ان میں بدقسمتی سے احساس کمتری جگہ پا گیا ہے, اور احساس کمتری سے مہلک اور کوئی چیز نہیں ہے کسی قوم کے لیے. جماعت احمدیہ کو جو وہاں جد و جہد درپیش ہے اس میں ایک بڑی جد و جہد اس بات کی ہے کہ اپنے افریقن امریکن بھائیوں کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دلوں میں آپ کی ویسی عزت ہے جیسے ہر دوسرے مسلمان بھائی کی ہونی چاہیے، ایک عالمی جماعت ہے، اس میں کوئی قومی اور علاقائی تفریق پیش نظر نہیں، نہ روا رکھی جاتی ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مسلسل پڑتی چلی جاتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں براہ راست خطوں کے ذریعے بھی سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی بات پھر دوبارہ نکلاتی ہے۔ لیکن ایسے چند ہیں، اللہ کے فضل سے امریکہ میں افریقن احمدیوں کی اکثریت ایسی ہے جو مخلص، مالی قربانی میں بھی پیش پیش، غریب ہے مگر اخلاص میں غریب نہیں۔ لیکن وہ جو چند ایسے لوگ جن میں احساس کمتری پر مبنی بغاوت سر اٹھاتی ہے، وہ بعض جگہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی شہرت اچھی نہیں رہتی، یعنی جماعت کی بحثیت مجموعی طور بحثیت جماعت کی شہرت اچھی نہیں رہتی، اس کا تبلیغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں تبلیغ کے رکنے کی وجہ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں بعض ان میں سے، ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پاکستانی ان لوگوں کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستانیوں کو، اکثریت کو میں جانتا ہوں، کوئی پاگل کہیں پیدا ہو جائے تو اور بات ہے، دنیا میں ہوتی رہتے ہیں ایسے پاگل، لیکن اکثریت تو بچھنے والی ہے، اخلاص والی ہے، اپنے غیر ملکی، جو پاکستان کے لحاظ سے غیر ملکی ہو، اس بھائی کو جب احمدیت میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں راہوں میں بچھتی ہیں، بہت ہی پیار اور محبت سے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے یہ الزام درست نہیں ہے، غیروں نے آپ کو ٹھوکریں ماری، غیروں نے تکلیف دی، اپنوں سے بدلے اتاریں گے اس کے، یہ تو کوئی ظلم، یہ تو ظلم ہے۔ یہی پاکستانی ہیں جو باقی دنیا میں بھی تو خدمت کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں کوئی ایسی حرکتیں کرتے؟ اس لیے اگر کہیں کچھ ٹیڑے دماغ کے ہوں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے اگر وہ اپنے نسبتاً کم کالے رنگ کی وجہ سے ان کے نسبتاً زیادہ کالے رنگ پر کوئی تکبر کریں۔ کالوں میں تو آپ بھی ہیں، چاہے کیسے ہی گورے پیدا ہو جائیں، آپ کا شمار کالوں میں ہی رہے گا۔ بس کالے اور گورے کی بحث سے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، سب کو گورا بننا ہے، یعنی نورانی لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنانا ہے، وہ ایسا نور ہے جو ہر کالے کو گورا کر دیتا ہے، ہر گولے کا حسن چمک اٹھتا ہے، بس یہی وہ نور ہے جس نے دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے۔ آپ کے کاموں میں، یعنی امریکہ کو میں مخاطب ہوں خصوصیت سے، آپ کے کاموں میں ہرگز برکت نہیں پڑ سکتی جب تک آپ میں سے کچھ احساس کمتری کے شکار رہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کھلم کھلا نہیں تو اندرونی تفریق باقی رہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں کئی دفعہ کہ دیکھو، افریقہ میں بھی تو وہی نسل ہے جس کی تم اولاد ہو، افریقن احمدیوں میں تو میں نے کہیں احساس کمتری نہیں دیکھا، کہیں کوئی غلط رد عمل نہیں دیکھا، بلکہ تعجب ہوتا ہے بعض دفعہ افریقہ میں ایک افریقن کو امام مقرر کیا جاتا ہے، ایک افریقن کو عہدہ دیا جاتا ہے، اور وہ آ کر پیغام دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستانی سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی ان کی تربیت ہے، جیسا وہ نیک اثر ہم پر ڈالتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ابھی اس مقام کو پہنچے نہیں ہیں، اور بڑی بے تکلفی سے وہ بات کہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مجھے کہیں سیاہی دکھائی نہیں دی، کبھی دکھائی نہیں دی، وہ تو نور سے دمکتے ہوئے چہرے لگتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ احمدیت کی تربیت پا کر آنکھوں میں سیاہ سفید کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ کبھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی احمدی ملا ہو اور میں نے اس کا رنگ دیکھا ہو، کون سا رنگ ہے، اس کی روح دکھائی دیتی ہے، اور وہ سب روحیں پیاری دکھتی ہیں۔ بس اگر کہیں کسی پاکستانی احمدی میں کوئی ایسا نقص رہ گیا ہے جس کا بد اثر پڑ رہا ہے، تو اس کو میرا مشورہ ہے کہ وہ استغفار سے کام لے، اس کی وجہ سے اگر ایک یا دو یا دس کو ٹھوکر لگے تو مسیح کا یہ قول میں اسے بتاتا ہوں، جنہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی کو ٹھوکر لگے तो इससे बेहतर था कि वो ठोकर लगाने वाला पैदा ना होता। लेकिन वो जिनको बात बात पर ठोकर लगे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये ठोकर लगने का मिजाज बड़ा खतरनाक है और एहसास कमतरी से ये ठोकर लगने का मिजाज पैदा होता है। जिनको एहसास कमतरी ना हो उनको ठोकर लगा ही नहीं करती। इसलिए अमेरिका के लोग सुन रहे हों या दूसरे लोग, हर जगह को ये पैगाम वाहिद है, खुदा के लिए कभी एहसास कमतरी में का शिकार ना हो। आप अल्लाह की जमात हैं और अल्लाह की जमात को एहसास कमतरी जेब नहीं देता। ऐसे लोगों को जब दुनिया तकब्बुर की वजह से नीचा देखती है तो अल्लाह की नज़र में वो और ऊंचे हो जाते हैं। कुरान करीम फरमाता है कि कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा कदम नहीं तुम उठाते, ऐसे रस्तों पर नहीं चलते जहां दुनिया तुम्हें गजब और जिल्लत की नज़र से देख रही हो और खुदा के नज़दीक तुम्हारा मर्तबा ना बढ़ रहा हो, अल्लाह को तुम और प्यारे हो जाते हो। तो जिस जमात को खुदा ताला की तरफ से ये यकीन दहानी है, ये जमानत है कि तुम्हें दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता, जब जलील करने की कोशिश करेगा मेरी नज़र में तुम्हारा मर्तबा और बुलंदतर होता चला जाएगा, उस जमात के पास एहसास कमतरी फटकना भी नहीं चाहिए। और जो फिर भी ऐसी बातें करे वो जालिम है और इन जालिमों से आपको मुतनबी रहना चाहिए। बस आपस में सच्ची मोहब्बत पैदा करें। हम सब भाई भाई हैं, हमारे रंग व नस्ल की तफरीक हमारे अंदर ना कोई खूबी पैदा करती है ना हमें जलील कर सकती है। तखवा ही है जो हमारी इज्जत का बायस हो सकता है और तखवा की इज्जत बंदों के हवाले से नहीं हुआ करती बल्कि अल्लाह से के हवाले से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है इन अकरमकुम, तुम में से मोअज़्ज़ज़ इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। ये नहीं फरमाया कि तुम में से जो मोअज़्ज़ज़ है उसकी इज्जत किया करो और जो मुत्तकी है उसकी इज्जत किया करो। कुरान करीम में यह आयत कहीं नहीं मिलती, क्योंकि तखवा की इज्जत अज खुद कायम होती है और अल्लाह के हवाले से कायम होती है। और इस फैसले का इख्तियार कि कौन मुत्तकी है कौन नहीं है अल्लाह ही को है। और जब अल्लाह किसी को मुत्तकी समझे तो जिस तरह मैंने बात का आगाज किया था, फिर फरिश्तों को खुद हुक्म देता है, वो हवाएं चलाते हैं, वो ज़मीन पर उतरते हैं और लोगों के दिलों में ऐसे शख्सों की मोहब्बत भर देते हैं। बस उन्हें किसी मोहब्बत की तलब नहीं होती, ना वो अपना हाथ मोहब्बत मांगने के लिए आगे बढ़ाते हैं, खुदा की तरफ से वो मोहब्बतें उनको अता होती हैं, क्योंकि तकवा का ताल्लुक अल्लाह से है। और इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम्हें सबसे मौजूद अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। जमात अहमदिया नार्वे को भी मेरा यही पैगाम है। आजकल यूरोप में भी रेसिज्म सर उठा रहा है और रेसिज्म का भी दरअसल एहसास कमतरी से ताल्लुक है। दुनिया में कोई चीज़ एहसास बरतरी नहीं है। एहसास बरतरी अगर हो, यानी मालूम हो कि मैं हकीकतन बेहतर हूँ, तो वो नरमी पैदा करता है दिल में, इंकिसार पैदा करता है। तकब्बुर एहसास कमतरी का बच्चा है। अगर तकब्बुर हकीकत में जेब देता तो अल्लाह ताला तकब्बुर को ऐसा नापसंद ना फरमाता। बस रेसिज्म की में जो लोग मुलव्वस होते हैं, दरअसल वो एहसास कमतरी के नतीजे में मुलव्वस होते हैं। अब यूरोप में खुसूसन जर्मनी में जो नाटसी तहरीक चली है जिसमें यहूदियों को नफरत का निशाना बनाया गया, आप यहूदियों को जो चाहें कहें, लेकिन जर्मन कौम ने यहूदियों को देखा कि देखते देखते वो उनकी इक्तसादियात पर काबिज हो गई, उनके अंदर बाद ऐसी सलाहियतें थीं जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस इससे जो तकलीफ़ पहुंची है, इससे जो उनके दिलों में अजियत, जो एहसास अजियत पैदा हुआ है, उसकी बुनियाद अपने आप को कमतर समझने में थी। अगर वो अपने आप को बराबर समझते तो मुकाबला करते, और जब अक्सरियत में थे तो अकलियत के साथ कानून के अंदर रहते हुए मुकाबला क्यों मुमकिन नहीं है। बस ये एहसास था कि हम ये नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, اور کوئی وجہ ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں, اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے. جو حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کے دل بڑے ہوں, وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں حسد نہیں کیا کرتے. اگر کوئی اپنے سے آگے نکل گیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آگے نکلا, کیوں نکلا. ہاں اگر اس نے کوئی غلط طریق اختیار کیا ہے تو غلط کی طریق کی حد تک اس سے مقابلہ یہ احساس کمتری نہیں ہے. غلط طریق کی کو مٹانے کے لیے ایک کوشش کرنا یہ احساس کمتری نہیں, لیکن ایسے شخص کا ویسے ہی دشمن ہو جانا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے اس سے حسد کے جذبات میں جلتے رہنا, یہ ساری باتیں ریسزم کی بنیاد ہیں اور اس سے بھی ہمیں نجات کی دعا مانگنی چاہیے. بس جماعت احمدیہ کے رخ دونوں طرف کے لوگوں کی طرف کھلے ہیں. جماعت احمدیہ کی آنکھیں ایک طرف ان کو بھی دیکھ رہی ہیں جو اپنی غلطی سے احمدیوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گویا معزز بنا بیٹھے ہیں, ہم پر تکبر کر رہے ہیں, اور ایک رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں نیچا دیکھ رہے ہیں اور تکبر کی راہ ہمارے متعلق اختیار کیے ہوئے. تو مشرق میں جائیں یا مغرب میں جائیں, جتنی بھی کج ادائیں ہیں انہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور کج ادائی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اداؤں کو درست کرنا ضروری ہے. بس میں یہ پیغام نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ایک مہم چلائیں, موومنٹ بنائیں, جس طرح آج کل مادی قوموں کا کام ہے, اور بڑی بے وقوفی ہے جو وہ یہ کرتے ہیں. ہمیں تو قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہتھیار تھمائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں, اور خود درست ہونے کی تعلیم دی ہے. یہ دو باتیں اگر جماعت اپنا لے, آپس کی محبت کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرے, اور جن قوموں سے تعلق ہے ان قوموں کے حوالے سے ان کی بیماریاں دور کرنے کے لیے ان شعبوں میں جہاں وہ بیمار ہیں اپنے آپ کو بہت ہی صحت مند بنائیں. اگر احساس کمتری کا مقابلہ ہے تو آپ بچھیں ان کے سامنے, جس طرح بھی ہو احساس کمتری کے بت کو توڑیں. اگر کوئی بڑا بنتا ہے تو اس کے سامنے سر اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. یہ عجیب بات ہے کہ وہاں بھی علاج بچھنا ہی ہے, لیکن ذلت کے ساتھ بچھنا نہیں, وقار کے ساتھ, عزت اور احترام ان معنوں میں کہ آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں, بے خوف ہیں, اور بے خوفی کی علامت یہ ہے کہ آپ نصیحت سے باز نہیں آتے, اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر قطع نظر اس کے کہ کوئی آپ کو کیا سمجھتا ہے, بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں. یہ وہ ذریعہ اصلاح ہے جو جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ذریعہ اصلاح ناکام نہیں ہوا کرتا. یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو ہمیشہ سے خدا کی طرف سے قوموں کو عطا ہوا اور قوموں پر آزمایا گیا, اور قرآن نے بھی اس پر بہت زور دیا, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زور دے دے کر سمجھایا کہ یہ نسخہ استعمال کرو, یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اب میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نصائح آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جن کا اسی باہمی محبت کے مضمون سے تعلق ہے. بخاری کتاب الایمان میں باب المسلم من سلم المسلمون, من سلم المسلمون یعنی وہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان امن میں ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اور پھر بعد میں فرمایا, والمہاجر ہو من حجر ما نہ اللہ عنہ, اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں سے ہجرت کر جائے جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ چند لفظوں کی نصیحت ہے مگر بہت ہی گہری ہے, اور قوموں کی زندگی کے بننے سنورنے کا اس کے ساتھ تعلق ہے. پہلی بات تو مسلمان کی تعریف ہے, اس سے بہتر تعریف جہاں تک دنیا کا تعلق ہے ہو نہیں سکتی. ایک وہ تعریف ہے جو جس کا تعلق خدا سے ہے, یعنی خدا کے حضور اپنے آپ کو بچھا دینا اور اس کی مرضی کے تابع ہو جانا. اس حدیث میں دونوں باتوں کا ذکر ہے. چند لفظوں میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمان کی ایسی جامع معنی تعریف فرما دی گئی ہے جس کا اطلاق جس پر ہو اس کو کوئی ادارہ اسلام سے خارج کر ہی نہیں سکتا. جہاں تک دنیا کے دیکھنے کا تعلق ہے، اگر کسی انسان سے کسی دوسرے کو کوئی شر نہ پہنچے اور اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کا ہر وہ چیز اس کی جس کی وہ قدر کرتا ہے، جس سے وہ تعلق رکھتا ہے، دولت ہو یا بچے ہوں یا اور پیارے یا مذہبی لحاظ سے معزز لوگ، کسی پہلو سے بھی اگر اس کے عزیزوں پر کسی کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں محفوظ سمجھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. پھر مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا. پہنچتا اور بات ہے، پہنچ سکنا اور بات ہے، یہاں دونوں مضمون داخل ہیں. نہ پہنچتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، یہ مسلمان کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ کسی کی عزت پر حملہ کرے، ناجائز کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے، کسی کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. غرضی کے ہر شر کے پہلو سے ایک مسلمان سے دوسرا انسان محفوظ ہے. اب ایسا شخص اگر کوئی ہو تو وہ اسے غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ خدا تو نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے ان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ کسی انسان کے روزمرہ کے طرز عمل کے اوپر ایک فتویٰ دیں اور جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیں. اگر احمدیوں سے کوئی بنی احمدیوں کے متعلق بنی نوع انسان میں یہ شعرہ ہو یہ شریر لوگ نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہماری عزت محفوظ، ہماری دولت محفوظ، ہر وہ چیز جو ہمیں پیاری ہے وہ ان کے نزدیک بھی اس حد تک قابل احترام ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتے، تو ایسے شخص کے متعلق کوئی غیر مسلم اسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر مضمون بیان کر دیا کہ اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے. بس جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، بظاہر بات بدلی ہے لیکن بات وہی ہے. ہجرت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع فرمایا اور ان باتوں کی طرف حرکت کرنا شروع کرے، سفر اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کے نزدیک تو یہ مسلمان ہے. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، وہ بندے دیکھ رہے ہیں اور بات کھلی ہوئی ہے، اس میں کسی کے عالم الغیب ہونے کی نہ ضرورت نہ سوال. جو بے شر بے زر آدمی ہے اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق نہیں رکھتے. جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اللہ جانتا ہے میں نے کیا حکم دیا ہے، مجھے کیا باتیں پسند کیا ناپسند. اگر وہ اپنے کسی بندے کو دیکھے کہ مسلسل ان کا سفر خدا کی ناپسند باتوں کی طرف سے ان باتوں کی طرف ہے جو خدا کو پسند ہیں، تو آسمان سے ہر لمحہ اس کے لیے مسلم ہی کا فتویٰ جاری ہوگا. بس اس پہلو سے آپ کو مسلم بننا ہے اور مسلم بننا ہوگا، کیونکہ دنیا کے امن کا مسلم سے تعلق ہے. دنیا کا امن آج حقیقت میں اس اسلام سے وابستہ ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی. اس میں نمازوں، عبادتوں، زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس میں دو عملی حالتوں اور اندرونی کیفیتوں کا ذکر ہے، اور حقیقت میں اندرونی کیفیات کی طرف نمایاں اشارہ ہے، اس کے نتیجے میں بعض عملی حالتیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ تو اپنی نظریں خدا نے جو جوڑا جوڑا نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں ان کی طرف یوں ہی نہ بیکار نہ دوڑایا کر، اب حرص اور لالچ کے ساتھ اپنی نظروں کو لمبا نہ کیا کر ان چیزوں کی طرف. یہ بے وقری کی بات ہے، خدا پسند نہیں کرتا. تو جس کے اندر سے یہ حرص مٹ جائے، कि किसी की अच्छी चीज़ देखे तो उसे खींच के अपना बनाने की कोशिश करे, उस मामले में वो बेशर हो जाता है। और अगर ये अंदरूनी जज्बा ना हो और ये अंदरूनी इस्लाह ना हो चुकी हो, जिसका कुरान करीम की इस आयत से ताल्लुक़ है जिसकी तलावत की है, तो ऐसा शख्स कभी बेशर नहीं हो सकता। बस अंदरूनी तौर पर पहले रुझानात की इस्लाह ज़रूरी है, और रुझानात की इस्लाह में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें पेश आती हैं, और बसा औक़ात इंसान खुद अपने अंदर के मामलात को नहीं देख रहा होता और गैर के मामलात को समझने के दावे करता है। उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर जो अना थी उसने मुझे किस किस चक्कर में डाल रखा है, मेरे अंदर के बुत हैं जो मुझे क्या क्या धोखे दे रहे हैं, इनसे बेखबर रहता है। और गैर बेचारे ने खा कोई बात ना भी सोची हो, उसकी नीयत पर हमला करने में बहुत तेज़ी दिखाता है। बस ये जहालत की बातें हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहलू से आपको मुसलमान बनने की हदायत फरमाई है उस पर आप गौर करें, तो जब तक अंदरूनी तौर पर आप अपने निगरान न बन जाएं, अपनी सोचों पर पहरे न बिठा दें, जब तक अपनी हर ख्वाहिश और तमन्ना पर एक तकवा का निगेबान मुकर्रर न कर दें, उस वक्त तक गैर आपके शर से महफूज ना है ना हो सकता है। और जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, वो बेतकल्लफी के साथ पूरे इत्मीनान के साथ आपके मुसलमान होने का फतवा नहीं दे सकते। बस गाना में अगर नेक नामी हुई है तो इस हदीस के इस पहले हिस्से से उसका ताल्लुक है। वहाँ एक लंबे अरसे से लोगों ने देखा कि जमात अहमदिया की तरफ से कभी किसी को कोई बुराई नहीं पहुँचती, ना ये डाके डालने वाले लोग, ना ये रिश्वतखोर, ना ये दूसरे के माल गसब करने वाले, ना चोर उचक्के, ना कत्ल करने वाले, ना गरीबों यतीमों को जुल्म करने वाले। ये शोहरत एक लंबे अरसे में वहाँ परवरिश पाई है, और इसका बाद लोगों से बाद दूसरों के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। लेकिन इत्तेफाकन कहीं कहीं कुछ बद भी पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जमात गाना को नसीहत की थी कि नज़र रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अहमदियों को ये नेकी कमाने में लगा दें, झोंक दें, वो सारे मिलकर ऐसे काम करें कि तमाम गाना का जो नेक तासुर है वो मज़ीद तकवीत पाए और उनको यकीन होता चला जाए कि हमने जल्दबाजी में कोई राय कायम नहीं की थी, ये जमात ही मुसलमानों की जमात है। इन मुस्लिम की इस तारीफ किताबें हैं जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई, और जैसा कि मैंने बयान किया इसका नीयत से ताल्लुक है। हर रोज़ की दुनिया में हर रोज़ और हर रात आपकी तमन्नाएं और आपकी ख्वाहिशात आपके दिमागों में इस तरह जुगाली करती हैं जिस तरह एक भैंस या गाय चारा खाने के बाद जुगाली किया करती है। हर इंसान सुबह के वक्त भी जुगाली करते हुए उठता है और रात को भी जुगाली करते हुए सोता है, और वही उसकी जुगाली है जो रात को उसकी ख्वाबें भी बन जाती है, या उसके उस नफ्स के हिस्से में डूब कर आइंदा उसके किरदार की तश्कील करती है। जो नफ्स का हिस्सा उसकी नज़र से ओझल है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत कुछ स्कीमें बनाई जा रही हैं, मनसूबे बनाए जा रहे हैं, छानबीन हो रही है, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ तजारत के आपस के ताल्लुकात को दोबारा मरबूत किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। हर लम्हा ये दिमाग जो आपकी नज़र से ओझल है ये काम कर रहा है, कई किस्म की नई शक्लों में आपके ख्यालात को नई तरतीब देता है, आपके तजारब का मुतालिया करता है। गर्ज़े के बहुत ही गैर मामूली तौर पर जिसको कहते हैं वॉर फुटिंग, यूं लगता है कि वॉर फुटिंग पर दिमाग में मंसूबे बनाए जा रहे हैं और नई तरतीबें कायम की जा रही हैं। और इसके लिए कितना हंगामा होगा, कितने लंबे सफ़र इख्तियार करने पड़ते हैं ख्यालात को, इसके मतलब आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ। کہ سائنسدانوں نے جہاں دماغ کے تجزیے کا مطالعہ کیا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو پہچاننے کے وقت یا اس کے متعلق تاثر قائم کرنے کے وقت آپ کے اندر کتنی برقی روئیں دوڑی ہیں, کہاں کہاں پہنچی ہیں, کہاں کہاں سے واپس آئی ہیں, کن کن جگہ کی اس کو انہوں نے تلاش کی ہے, تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس ایک نظر کے تجزیے میں بعض دفعہ برقی روئوں کو لاکھوں میل کا فیصلہ طے کرنا پڑتا ہے, اور چھوٹے سے دماغ میں اس کثرت سے وہ آتی جاتی ہیں, ایک کونے سے دوسرے کونے میں, دوسرے سے تیسرے کونے میں, جسم کے اعضاء نسیں مختلف حصوں میں بعض کیفیتیں رکھتی ہیں, ان کو بھی اکٹھا کرتی ہیں, ماضی کی ساری چھان بین کرتی ہیں, آپ کی اندرونی کیفیات کا مطالعہ کرتی ہیں, آپ کے تعلقات کا مطالعہ کرتی ہیں, ان تعلقات کے مطالعہ کے دوران ایسے شخص کا کوئی تصور موجود ہے کہ نہیں, وہ اچھا ہے کہ برا ہے, یہ ساری باتیں آنے واحد میں ہو جاتی ہیں اور لاکھوں میل کا سفر ان برقی روحوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو رات بھر کے ہنگاموں میں آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی مصروفیتیں, کتنے بڑے بڑے سفر طے ہوتے ہوں گے, اور اس کو جو ڈیٹا فیڈ کیا ہے وہ آپ کے کانشیس مائنڈ نے کیا ہے, ان نیتوں نے کیا ہے جن کی جگالی کرتے کرتے آپ سوئے تھے, ان میں اگر بد تمنائیں تھیں جن کو حاصل کرنے میں آپ ناکام رہے, یا کسی پکڑ سے بچنے کے لیے آپ نے جھوٹ کے منصوبے باندھے تھے, یا آپ نے کسی کو لالچ کی تھی اور آپ کو وہ چیز ہاتھ نہیں آئی, اس کو اخذ کرنے کے لیے آپ نے کچھ ترکیبیں سوچی ہیں, تو وہ تو چند ہیں. اس گہرے دماغ میں ڈوب کر جو آپ کی نظر سے غائب ہے, یہ بہت بڑے بڑے منصوبے بن جاتے ہیں, اور وہ پھر پختہ شکل میں آ کر بعض دفعہ خوابوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں, جن کی بعض دفعہ تعبیریں بھی آپ نہیں سمجھتے, لیکن بسا اوقات آپ کی شخصیت کی ایک چھاپ آپ کی روح پر قائم کر دیتے ہیں, اور اس طرح آپ کی ایک روح وجود میں آتی ہے. وہ منصوبے اگر شر کا پہلو رکھتے ہیں تو جو روح سے وجود میں آتی ہے وہ لوگوں کے لیے خیر کا موجب نہیں ہو سکتی, اور اپنے لیے بھی وہ مرنے کے بعد شر کا ہی موجب ہوگی. بس خدا تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے, جو قواعد عطا فرمائے ہیں, ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں. اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے تصور میں ڈوب کر اگر ساری زندگی بسر کریں تو اپنے دماغ کی ساخت اور اس کی کارگزاریوں کے احسانات پر بھی غور کرنا شروع کریں تو آپ کی زندگی کیا, آپ کی نسلوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, آپ نہ پورا غور کر سکتے ہیں نہ پورا شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے معرفتوں کے خزانے لٹا دیے ہیں, ایک ایک دو دو کلمے میں ایسی ایسی عظیم باتیں فرما دی ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کر کے ڈوب کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری زندگی اس ایک کلمے پر عمل کرنے سے سنور سکتی ہے. فرمایا دیکھو تم بے شر ہو جاؤ, یہاں تک کہ غیر گواہی دینے لگے, غیر کو معلوم ہو جائے کہ میری امت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے, میرے ماننے والوں سے وہ ہر لحاظ سے ہر پہلو سے امن میں ہے, تو فرمایا تم مسلمان ہو. پھر فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک یہ پہلو تو خود ظاہر کر دیتا ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اسے کوئی شر نہیں پہنچ سکتا وہ مسلمان ہی ہوگا, اللہ کی نظر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے, مگر اس میں ایک چھوٹا سا سخم ہے, وہ یہ کہ بسا اوقات انسان دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے شر ہے, اور اس پہلو سے انسان سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ علامت بیان کر کے فرض ادا نہیں فرما دیا, آن حضور سے بڑھ کر انسانی نفسیات کا عالم خدا کے بعد اور کوئی نہیں تھا, نہ ہو سکتا ہے. آپ ہر جگہ جہاں ایک علامت بیان فرماتے ہیں ان خطرات کو زیر پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس کے غلط استعمال سے गलत नतीजे पैदा कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा आप सेफ्टी वेल भी मुकर्रर फरमा देते हैं जिसके होते हुए उसका गलत नतीजा नहीं निकाला जा सकता। बस एक आदमी कह सकता था बज़ाहिर कि यही तारीफ काफ़ी है, जिस शख्स का दिल शरारत से पाक हो चुका हो वही है जिसकी नीयत, जिसके अमाल भी शरारत से पाक होते हैं। आपने खुद ही अभी हमें समझा दिया, तो फिर ये खुदा के नज़दीक भी मुसलमान ही तो कहलाना चाहिए, अलग तारीफ की क्या ज़रूरत है। वजह यह है कि जहाँ तक बनी नौ इंसान के देखने का ताल्लुक है, बसा औक़ात उनको यही पैगाम मिलता है कि यह शख्स बड़ा महफूज है, और ये पैगाम ना उसके लिए अमन का मूजिब है ना उस शख्स के लिए जिसके मुतलिक ये सोच सोची जाती है। जानवरों से इंसान का एक नुमाया फ़र्क इस बात में यह है कि जानवरों में भी कैमोफ्लाज पाया जाता है, ये दुरुस्त है, और हर सतह पर जानवरों की हैरत अंगेज कैमोफ्लाज के इंतज़ाम मिलते हैं जो कुदरत ने उनको वदियत फरमाए हैं। यानी ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहे हैं, अंदर से कुछ और, लेकिन ये सब दिफाई हैं, हमले में धोखा नहीं है, हमले में कैमोफ्लाज नहीं है। अगर जाला बकरी में ताना है तो वो ताना हुआ जाला दिखाई देता है, आगे कोई अंधा बन जाए उसमें जा फंसे तो उसकी मर्जी है, मगर धोखा कोई नहीं उसमें। शेर हमला करता है, दाव पेच लड़ाई के इस्तेमाल होते हैं, मगर शेर शेर ही दिखाई देता है, गिदड़ दिखाई नहीं दे रहा होता। ये मेरी मुराद है कि कैमोफ्लाज अगर है तो खास मकामात पर बरमहल कैमोफ्लाज है, उसमें धोखाबाजी और बिल इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कैमोफ्लाज आपको कुदरत में दिखाई नहीं देता। तमाम जिंदगी की किस्मों पर गौर करके देख लें, वहाँ दिफाई कैमोफ्लाज है। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जिसने कैमोफ्लाज को हमले के लिए इतनी कसरत से इस्तेमाल किया है कि बड़े बड़े शरीर बहुत पाकबाज लिबादों में दिखाई देंगे आपको, और वो लोगों के माल हत्याने के लिए माल के मामलात में ऐसी ऐसी नेक शोहरत की बातें करते हैं कि आमतौर पर लोग बेचारे धोखा खा जाते हैं। और जहाँ किसी शख्स के मुतालिक मुझे इत्तला मिलती है कि फलां शख्स जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, लोग 10 रुपए मुनाफा दे रहे हैं, वो 10 पर 50 दे रहा है, और बड़ी नेक शोहरत का मालिक है, उसने बड़े लोगों को फायदे पहुंचाए हैं, वहीं मैं समझ जाता हूं कि ये शख्स जिस अगर उस पर एतबार करेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि ये नेक शोहरत आम दस्तूर से हटकर है और बनाई गई है, बनी नहीं है। खुद ब खुद लोगों की बातों से सुनकर उसने ये अंदाजे नहीं किए, बल्कि जिस शख्स की उसके माल पर बदनीयत है उसके सामने खुद इसने अपने सबूत पेश किए हैं और अपने नक्शे खींचे हैं। तो इसलिए हर वो शख्स जो दुनिया को बेशर दिखाई देता है, बसा औकात ये उस शख्स की शरारत है, उसका फसाद है कि वो अपने आप को बेशर बनाकर दुनिया को दिखा रहा होता है। इसलिए ज़रूरी था कि इस तारीफ के ऊपर कोई ऐसी तारीफ का पहरा बिठा दिया जाए जिसमें गलती का कोई इम्कान न रहे। तो आपने फरमाया कि बेशर होना तभी दुरुस्त है अगर तुम शर वाली बातों से हिजरत करके उन बातों की तरफ हरकत शुरू कर दो जो बेशर हैं। जब तक तुम बेशर नहीं होते दुनिया कैसे बेशर हो सकती, तुम्हारे शर से महफूज हो सकती। बस ये मजमून है जिसे हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमूना मिल लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वही है जिसके शर से बच जाए उसकी जुबान के शर से भी, उसके हाथ के शर से भी। वल मुहाजिरो मन हजरा, लिखो एक जगह गालबन हाजरा भी है, मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हो। और मुहाजिर वो है जो उस चीज से हिजरत कर जाए जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है और मना करता है। दूसरी हदीस जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हम जिस दौर में दाखिल हुए हैं हमें बहुत मेहनत दरकार है, बहुत इस्लाही काम करने हैं, اور جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے, اس مضمون کو آپ لے کر اگر جماعت کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اس کے لیے بھی بہت دقتوں کا سامنا ہے. ہر قدم پر وہ شخص جس کو آپ نصیحت کریں گے اس کی انا آپ کی نصیحت کی راہ میں کھڑی ہو جائے گی. وہ دھوکہ جس میں اس نے خود اپنے نفس کو پال رکھا ہے وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا, اور اس نصیحت کا کیا فائدہ جو دل پر اثر انداز نہ ہو سکے. بس اس سلسلے میں اور پھر اپنے اصلاح کے سلسلے میں بڑی دقتیں ہیں. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہیں تو اچھے, لیکن ہمیں تو مصیبت پڑ گئی ہے, ہمیں تو اپنا وجود دکھائی دینے لگ گیا ہے, اتنا بڑا کام, اتنا مشکل کام ہم سے ہو نہیں سکتا. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشکل راہوں کی طرف بلایا ہے وہاں ان کو آسان کرنے کے طریقے بھی سمجھائے ہیں. آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کو آسانی کی طرف بلاؤ, آسان باتیں بیان کر کے سمجھا سمجھا کر پیار سے ان رستوں کی طرف بلاؤ, ان کے لیے مشکل نہ ڈال دیا کرو. یہ ایک انداز نصیحت ہے جس سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے, اور اگر اس انداز نصیحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو نصیحت فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے. آپ کے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہوں گی, میرے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہیں. مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نصیحت کیا کرتے تھے ہمیں تو کبھی اس سے ہم بد کے نہیں, کبھی ان سے دوری نہیں ہوئی, بلکہ ان کی محبت ہمیشہ پہلے سے زیادہ بڑھی. اور اس نسل کا جن کا صحابہ سے تعلق تھا, صحابہ نہیں بھی تھے, ان کا بھی یہی طریق تھا. ایک مجھے یاد ہے حضرت نام ان کا یاد نہیں, دلہ بھائی میاں عبدالرحیم احمد کے والد, وہ نماز کے لیے ہم جب سندھ جاتے تھے ان کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے تو ہمیں نماز کے لیے اس طرح جگاتے تھے کہ دور دور سے پہلے چکر کاٹنا شروع کرتے تھے ہماری چرپائیوں کا, باہر کھلی ہوا میں سویا کرتے تھے گرمیوں کے دنوں میں خصوصیت سے, اندر تو سوال ہی نہیں تھا گرمی میں سونے کا, لیکن کھلی ہوا کی وجہ سے مچھر کم کاٹتا ہے سندھ میں, اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ باہر ہی سویا آدمی. تو وہ پہلے کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی شعر پڑھتے ہوئے, کبھی درود پڑھتے ہوئے دور دور سے گھومنے لگتے تھے کہ آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں آواز جائے اور آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو, ایک دم نہ تکلیف پہنچے. پھر وہ دائرہ تنگ ہونے لگ جاتا تھا, پھر قریب آ کر مخاطب کر کے پیار سے وہ باتیں دہرایا کرتے تھے اور اس طرح وہ کہتے کہتے چلے جاتے تھے. اور واقعتاً اس عرصے میں نیند ہی اچاٹ ہو چکی ہوتی تھی, اس لیے کوشش کر کے مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں آنکھ کھولا کرتے تھے, بلکہ آنکھ کھل جاتی تھی خود بخود, اور ان کی آوازوں کا ان کی باتوں کا بڑا لطف آتا تھا. اور اس کے مقابل پر بعض لوگ جو اسکولوں میں اور مدرسوں میں اسی زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ایسی اعلیٰ انداز کی تربیت یافتہ نہیں تھے, وہ بچوں کو آ کے شور مچا کر بعض دفعہ سخت کلامی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ سارے ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے ہاں جی اٹھ گئے, اٹھ جائیں آپ جائیں, اور جاتے پھر سو جاتے تھے. تو کہنے کہنے کے انداز ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہو جو نرمی کا پہلو رکھتی ہو, دوسرا گھبرائے نہ جائے, اس کو اس طرح بتاؤ کہ اس کو سمجھ آئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرے اور اس کو مصیبت نہ پڑ جائے. تو مصیبت ڈالنا مقصود ہرگز نہیں ہے. لا تعسروا کہ میں بھی تابع ہوں اور آپ بھی تابع ہیں, آپ بھی جب نصیحت فرمائیں سمجھا کر پیار سے سمجھائیں, یہاں تک کہ نصیحت سے پیار ہو جائے, اور اس رنگ میں نہ کہیں, ایسے رنگ میں کوئی بات نہ کہیں جس سے اس کے نفس میں ایک رد عمل پیدا ہو اور نصیحت کے نتیجے میں اچھی بات کے قریب آنے کی بجائے اس سے اور بھی دور ہٹ جائے. تو اچھی نصیحت وہ ہے جو اچھے کاموں کی طرف بھی رغبت پیدا کرتی ہے اور نصیحت کرنے والے کے لیے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. इसका सबसे बड़ा सबूत हजरत अवदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को नसीहत की, सोचें जरा, बदियों के किस मकाम तक जा पहुंचे थे, इस मर्तबे तक बदियों में आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह ताला फरमाता है ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, फसाद ही फसाद हो गया था और गालिब आ गया था फसाद, आग के किनारे पर खड़े थे। उनको खींच कर लाए हैं, इस तरह खींच के लाए हैं कि नेकियों के भी आशिक हुए और नेक बात कहने वाले के भी आशिक हो गए। और जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की गई है आपकी जिंदगी में, दुनिया के किसी नबी से कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की गई, अगर है कोई तो ला के दिखाए। बस ये मजमून है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बात कहो तो प्यार के साथ कहो, प्यारे अंदाज से समझा के कहो, आसान दिखाकर उनको रफ्ता रफ्ता बुलाओ और उन पर सख्ती ना करना। अगर सख्ती करोगे तो नुकसान उठाओगे और उनके लिए भी नुकसान का मुजीब बनोगे। वह बशरू वला तुनफ्फिरू, अब यह है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, ये नहीं फरमाया वह बशरू वला तुनज़िरू, क्योंकि हर रसूल बशीरन व नज़ीरा तो होता ही है। ये कैसे हो सकता था कि आप ये फरमाते कि तबशीर तो करो, इंतजार ना करना। इसलिए एक और लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, बशरू वला तुनफ्फिरू, बशारतें दो नफरतें पैदा ना करना। जिसका मतलब यह है कि इंतजार नफरत पैदा करने के लिए नहीं किया जाता, इंतजार बरक्स नतीजा पैदा करता है। अगर इंतजार हिकमत के साथ किया जाए तो जो शख्स वो इंतजार करता है उसके लिए भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है। मसलन एक शख्स आपको बताता है कि आगे डाकू हैं, आप ये रास्ता इख्तियार ना करें, नुकसान पहुंचेगा, तो ये इंतजार है। और एक शख्स कहता है खबरदार जो इस रस्ते पर नहीं चलना, मना है इस रस्ते पर जाना, ये भी एक इंतजार है। मगर ये दूसरा इंतजार तो नफरू किताबें है, ये सुनने वाले के दिल में नफरत पैदा करता है। और जो पहला इंतजार है वो बशारत किताबें है, और नबी बशीर और नज़ीर होता है, बशीर और मुनफ़िर नहीं हुआ करता, वो नफ़रतें पैदा नहीं किया करता, या मुतनफ़िर कहेंगे, मुतनफ़िर नहीं। अगर तुनफ़िर के बाप से बात की जाए तो मुतनफ़िर नहीं होता, यानी नफ़रतें पैदा करने वाला नहीं होता। तो इंतज़ार से मना नहीं फरमाया, लेकिन तफ़सीर कहकर दरअसल इंतज़ार को भी तफ़सीर के ताबे ही कर दिया है। खुशखबरियां दो, क्योंकि जब तुम्हारा इंतजार भी खुशखबरी का रंग रखेगा तो एक ऐसा शख्स जिसको ये पता लगेगा कि वाकईतन उस राह में चोर और उचक्के थे और आपने उसको बचा लिया, तो ये इंतजार है, लेकिन उसके नतीजे में उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, नफरत पैदा नहीं होगी। और ऐसा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, किसी को आप नेक मशवरा दे दें और वो नेक मशवरा किसी चीज़ से बचने का मशवरा होता है, और जब वो बच जाता है और जानता है कि इस मशवरे की वजह से उसकी ज़िंदगी बची या उसकी एक कीमती चीज़ बच गई, तो बाद में आकर आपकी शुक्रिया अदा करता है। तो फरमाया बशरू, बशरू का एक पहलू है खुश भी करो लोगों को, उनके चेहरे पे कुशादगी पैदा हो जाए, उनके अंदर बशारत के नतीजे में जो जज्बात में एक ख़ास पाक तब्दीली पैदा होती है, वैसी तब्दीलियां उनके अंदर पैदा होने शुरू हों, उनको वो दिखाई देने लगे। बस आसानी के साथ नसीहत करो, आसान बातों की नसीहत करो, खुशखबरियां फैलाओ, खुशखबरियों के नतीजे में लोगों को खींचो, और कोई ऐसा काम ना करो जिसके नतीजे में नफ़रतें बढ़ती हों। ये वो तरीक है जिसके ज़रिए कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं। ये दो नसीहतें जो आपको की गई हैं, हैरत अंगेज़ इनमें गहराई है, और अल्लाह ताला के फजल के साथ वो जमातें जो इलाही जमातें हों उनकी तरक्की का राज इसमें मुजमिर है। उनकी पाक तब्दीलियां पैदा करने की सलाहियत का राज इसमें मुजमिर है। अगर ये तरीका आप इख्तियार करेंगे تو معاشرے سے بدیاں بھی دور ہوں گی اور اس کے نتیجے میں خوشخبری پیدا ہوگی, لوگ خوش ہوں گے. اگر اس طریق کو چھوڑیں گے تو جتنی نصیحت کریں گے اتنے نفرتیں بڑھیں گی, پارٹی بازیاں ہوں گی, ایک دوسرے کے لوگ خلاف ہوں گے, کچھ لوگوں کے لوگ نام رکھنے شروع کر دیں گے, یہ بڑا پاک باز آیا ہے, یہ ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے, ہمیں ان باتوں سے روکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم دھر کے آپ ہر خطرے سے محفوظ کر دیے گئے. سب سے بڑا مسلم جو دنیا میں کبھی پیدا ہوا وہ محمد رسول اللہ تھے. آپ کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی شر نہ پہنچ سکتا تھا نہ پہنچا, بلکہ سلام ہی سلام پہنچا ہے. آپ نے مشکل رستوں کو بھی آسان بنا کر دکھا دیا. آپ نے ہر اس رنگ میں تبشیر فرمائی اور انذار بھی کیا, تو ایسے رنگ میں کہ اس کے نتیجے میں خوشخبریاں پھیلیں اور آپ کی محبت دلوں میں بڑھی. اللہ کرے کہ جماعت احمدیہ بھی یہ رنگ سیکھ لے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید. مجھے یاد دلایا گیا ہے کہ لجنہ امائے اللہ جماعت کبابیر کا بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے, اور اسی طرح خود ان کا غالباً پانچواں اجتماع ہے لجنہ امائے اللہ کبابیر. یہ ساری عرب خواتین پر مشتمل لجنہ ہے, صرف ایک ان میں ہندوستان سے گئی ہوئی کشمیر کی خاتون بھی ہیں, مگر وہ بھی اب بالکل عربوں کی طرح بن چکی ہیں. اور ایک خدام الحمدیہ فرینکفورٹ ریجن کے اجتماع کا اجتماع بھی ہو رہا ہے. انہوں نے بھی تحریک کی تھی کہ ہمارا ذکر خیر جمعے پر ہو, ببرکت موقع پر ہمیں بھی اس کی برکت پہنچے. تو آپ سب بھی ہمارے مخاطب ہیں, اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم اور یہ اجتماعات مبارک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.